انسان اپنی زندگی میں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں اور سیدھا راستہ کیا ہے، کس ڈگر پر ہمیں چلنا چاہیے؟ گویا حضرت کے بہت سے مواعظ کا، مضامین کا یہ خلاصہ ہے۔ ویسے حضرت نے اس کو جس کتاب کی شکل میں مرتب فرمایا، اس کا نام ہی ہدایت اور راہ اوسط ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس میں کوئی جملہ میرا نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اس کو قلم بند فرمایا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے انفس کی شرارتوں سے اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے۔ جو خطبہ مسنونہ پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے، تھوڑا غور کرنے پر اللہ کے کئی ایک نام بھی آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا آئے۔ ان میں سے یہاں دو جملوں پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جملے ہیں ہدایت و ضلال، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ ہدایت اور ضلالت یہ من جانب اللہ ہوتی۔ ان دو جملوں میں اللہ رب العزت کا ہادی اور مغل ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں ہدایت نظر آئے وہ اللہ کے اسم ہادی کا مظہر ہے، اور جہاں ضلالت اور گمراہی نظر آئے وہ اللہ کے اسم مغل کا مظہر ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مومن اور مسلم یہ اللہ کے اسم ہادی کا مظہر ہے، اور کافر اور مشرک یہ اللہ کے اسم مغل کا مظہر ہے۔ اہل ایمان یہ اللہ کے اسم ہادی کے مظہر ہیں، اور گمراہ شیاطین یہ اسم مغل کا مظہر ہے۔ ان دو جملوں میں اللہ رب العزت کے ہادی اور مغل ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بھی خاص طور پر آج ہم صرف لفظ ہادی کی تشریح، ہدایت کی تعریف، اس کی حقیقت، اس کے مراتب اور درجات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے تعلیم ہے کہ لوگوں یوں کہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں راہ حق عطا فرمائیے۔ راستہ بتانے کی دو صورتیں ہیں، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب۔ یہ علمی الفاظ ہیں، طلباء کے لیے مفید ہیں، عوام الناس کی فہم اور سمجھانے کے لیے۔ آگے حضرت اس کو یوں مثال میں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جیسے کوئی آدمی یوں سمجھا لیتا ہے کہ صاحب آپ کا گھر کہاں ہے، تو کہتا ہے صاحب آپ فلاں محلے میں آ جائیے، فلاں محلے کی فلاں مسجد کے پاس آ جائیے، مسجد کے پاس سے دائیں اور بائیں مڑ جائیے، پھر وہاں سے آپ سیدھا آئیے، پھر فلاں مقام پر دیکھیے، اس قسم کا، اس رنگ کا دروازہ ہے، وہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ جو ہے نا میرا مکان، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اراحت الطریق راستہ بتانا، دوسرے ہیں ایصال الی المطلوب ہمیں سیدھی راہ چلائی۔ سیدھی راہ چلانے میں راستہ بتانے کا جو دوسرا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے مثال میں یہ سمجھیں، آپ نے فون کیا کہ حضرت ہم فلاں جگہ ہیں مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے مکان کا پتہ معلوم نہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں کہ ایسا کرو آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جاؤ، میں ایک آدھ بندہ بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، اللہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا، بس آپ اس کو پکڑ لو میرے گھر تک آ جاؤ۔ دوسری مثال سمجھ میں آئی، اس کو کیا کہتے ہیں ارسال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، یہ دوسری قسم ہے۔ اراعت الطریق صرف اشارات دے دینا، یا یوں سمجھو اراعت کو آپ اشارات الطریق سمجھ، راستے بتا دو فلاں فلاں نشانیاں ہیں اس راستے سے آ جاؤ۔ دوسری صورت کیا ہے کہ خود رہبر کو بھیج دیا جائے اور رہبر کو بتا کر کہیں کہ صاحب آپ اس کو پکڑ لو اور اس کے ذریعے سے آؤ۔ یہی کام پروردگار عالم نے ہمارے لیے فرمایا، حق تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اراحت الطریق بھی اللہ کا طریقہ رہا ہے راستے بتانا، اور یہ بھی اللہ پاک کی کا وصف رہا ہے کہ جب کبھی رشد و ہدایت کی ضرورت پڑی اور بندگان خدا کو بندے سے ملانے، بندے کو خدا سے ملانے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت پڑی تو اللہ پاک نے انبیاء و رسل کا نظام چلایا۔ اس کو کہنے والے نے اپنے اشعار میں یوں کہا ہے، میں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئی ہو، تو مجھے چلا رہا ہے میرے ساتھ ساتھ چل کے، میرا آسرا سلامت سلامت میں چلا سنبھل سنبھل کے۔ آسرا سلامت رہے گا تو پھر ہم سنبھل کے چل سکتے ہیں، گڑوں میں گرنے سے بچ سکتے ہیں، اگر آسرا محفوظ نہ رہے تو گرنے کا اور ٹھوکروں کی کھانے کا اور راستے سے بھٹکنے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ اہتی ایک لفظ امر ہے، صیغے کے اعتبار سے ماضی کا صیغہ ہے، حال کا صیغہ ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، صیغے استعمال ہوتے ہیں زمانوں کے اعتبارات، اسی طرح امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اہتی کا جو لفظ ہے وہ ہدایت دیجیے بول کے حکم معلوم ہوتا ہے، چونکہ یہ حکم معلوم ہو رہا ہے اور اللہ پاک کو کوئی بندہ کبھی حکم نہیں دے سکتا، تو یہاں مراد کیا بن سکتی ہے اس کو حضرت سمجھا رہے ہیں۔ اہدی ہدایت دیجیے فعل امر ہے، امر یعنی حکم کے معنی میں، نہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک وضاحت فرمائی، وہ وضاحت کیا ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ایک تو ہے حکم دینا اور اللہ کو حکم نہیں دیا جا سکتا، دوسرا ہے دعا کرنا، تیسرا ہے استدعا کرنا، تین طریقے ہیں اور اس میں یہ تینوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اہدی اگر اللہ نبی کو کہیں آپ راستہ بتا دیجئے، یہ حکم کے معنی میں ہوگا، اور یہی بذریعہ الہام و القا کسی ولی کو کسی کے لیے اللہ کہیں تو یہ بھی امر کا صیغہ شمار ہوگا، اللہ کا حکم فرمائے۔ لیکن جب بندہ اپنی زبان سے اس کو ادا کر رہا ہے تو اس کو کیا معنی پر محمول کریں گے، یہ دعا، دعا کرنے کے لیے برابری ضروری ہے، اور یہاں پر برابری بھی نہیں ہو سکتی، یہاں پر برابری بھی نہیں ہو سکتی تو اور نیچے گر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم جو دعا کر رہے ہیں استدعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے برابری جب نہ ہو، چھوٹا جب اپنے سے بڑے سے، بڑا جب چھوٹے سے کہے تو حکم ہوتا ہے، برابر والا برابر والے سے کہے تو دعا سمجھے، ایک سمجھنے کے لیے تعبیر اخذ کی گئی، اور چھوٹا جب بڑے سے کہے تو یہ استدعا کہلاتا ہے، یہ حضرت سمجھانا چاہتے ہیں، گویا ہم استدعا کرتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں، یہ امر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کو ہم حکم نہیں دے سکتے، عاجزی ہونا، استدعا میں ہوتا ہے عاجزی، جب تک عاجزی کا اظہار نہ ہو استدعا کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم وہ راستہ کہلاتا ہے جس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، اور اس کے اندر زیادتی اور کمی نہ ہو، افراد اور تفریق نہ ہو، ایک معین راستہ ہو، متعین راستہ ہو، مشخص راستہ ہو، جانا پہچانا راستہ ہو، یہ معین اور مشخص راستہ ہے دین اسلام کا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دیا ہے بس وہ لینا ہے، جو انہوں نے نہیں دیا اس کو نہیں دینا ہے، متعین ہے اللہ کی جانب سے، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يقبل منه، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا اللہ کے پاس، اللہ اس کو پسند نہیں کرنا، اس کو قبول نہیں فرما، پسند تو دور کی بات ہے قبول بھی نہیں فرما، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو متعین ہو مشخص، اور جو متعین اور مشخص ہو جاتا ہے اس میں کمی اور زیادتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا راستہ کہ جس میں کوئی پیچیدگیاں نہ ہو، پیش در پیش نہ ہو، افراد نہ ہو، تفریط نہ ہو، راہ اوسط درمیانی راستہ ہو، جس کو خیر الامور اوساطہا سے حضرت تعبیر فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کا راستہ اللہ کے لیے استقامت کا راستہ ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ پھر اس پر ایک لمبی بحث کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جانب سے الفاظ ادا کرنے کے بنوان وہ الفاظ نقل کر دوں جو حضرت نے نقل فرمائے ہیں، تاکہ وقت بچے اور زیادہ مضمون آپ کے سامنے آ جائے۔ مہربانی کے ساتھ منزل کی طرف رہنمائی کرنا، جب یہ معنی پیدا ہوتے ہیں، جب ہدایت کا لفظ بولا جاتا ہے، ہدایت کا جب بھی لفظ بولا جائے تو مہربانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ منزل کی طرف رہنمائی کرنا، رہبری کرنا۔ ہدیے کو بھی ہدیہ اسی لیے کہتے ہیں، مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ محبت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہدیہ تحفہ دینا کیا ہے؟ محبت کو بڑھاتا ہے، تو محبت کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اور محبت سے ہدایت اللہ کی طرف راستہ بتائے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہادی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہدایت دینے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہدایت دینے والا، راہ بتانے والا، اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعض الفاظ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے اسماء الہیہ میں سے بھی یہ نام مل جاتا ہے، جیسے وکفا بربک ہادیا ونصیرا، اور تیرا رب ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہدایت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ نصرت کے اعتبار سے اللہ کی مدد جسے مل جائے، وہ اس کو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت کیا رہے گی؟ تو گویا ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور نصرت فرمانے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ وکفا بربک ہادیا ونصیرا، اور تیرا رب ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اور لفظ ہدایت مختلف تصریحات اور تعبیرات کے ساتھ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر آیا ہے، موقع کی مناسبت سے چند آیات ذکر کر دی جا رہی ہیں۔ ایک ہے ہادی اور ایک ہے مہدی، دو الگ الگ لفظ ہیں۔ مہدی کہتے ہیں اس شخص کو جو پہلے سے ہدایت کی ڈگر پر ہو۔ یہ وہ جملہ ہے زہیر ابن القین جو میدان کربلا میں شہادت پا رہے تھے، تو اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مار کے کہا تھا، اقبل هديت هادي مهديا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا۔ تو اس میں جو لفظ استعمال کیا نا، هديت هادي مهديا، ہادی اور مہدی ہونا، یعنی جو پہلے سے سیدھی راہ پر ہو اور لوگوں کو راہ بتانے والا، راہ پر اور رہنما، خود بھی ہدایت پر ہو، دوسرے کو ہدایت کا راستہ دے۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، اور مہدی کہتے ہیں جو خود ہدایت پر پہلے سے ہو۔ حضور اکرم سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے خصوصی دعا کیے، ان خصوصی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے بھی فرمائی، یہ دعا حضرت ابو ذر غفاری کے لیے بھی مانگی، یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی مانگی۔ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے مضمون کے ذیل میں، اور بھی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے مانگی ہو۔ اے اللہ انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت پر قائم رہنے والا بنائی۔ دعا ہدایت کے حق میں بعض مواقع ایسے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے فوری قبول فرمائی، یہاں پر برابری کا تو دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نبی چاہے کسی مقام پر کا ہو، کسی مرتبے کا ہو، رسول چاہے کسی بلند مقام کا ہو، لیکن وہ اللہ کی برابری کبھی نہیں کر۔ اللہ اللہ ہے، نبی اور رسول اپنے مقام کے اعتبار سے نبی اور رسول، لیکن اللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبی بھی ہدایت کو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے امت کے لیے بھی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہاں تک کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے غشی آ جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ان کے احوال میں لکھا ہے کتنی محبت تھی ہوگی کہ ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بھی بعد اور دوری کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ خدمت خلق اور اس کے اندر کچھ واجبات بھی ہیں جس میں حقوق والدین بھی ہیں۔ دیکھو اسلام کیسے تعلیم دے رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ وہ ابھی داخل اسلام نہیں ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت لازم۔ آج ہم مذہب ہونے کے باوجود ماں باپ کی خدمت کرنے کو طبیعتیں اکتا جاتی ہیں، بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو یہ بڑی سعادت ہے، اس کو سمجھنا اور اسلام کی تعلیم اور اسلام کی مزاج کو سمجھنا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، وہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان کی ہر طرح کی اذیت کو برداشت فرماتے تھے، اپنی والدہ کی طرف سے جو تکلیف دی جاتی نا تو برداشت کر لیتے۔ لیکن ہر آدمی کا ایک پیمانہ ہوتا ہے صبر کا، جب وہ لبریز ہو جاتا ہے تب پھر پھٹ جاتا ہے، وہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ابال آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ سے اس درجے محبت فرماتے تھے، اتنی خدمت فرماتے تھے کہ ان کی ہر بات کو، ہر کڑوی بات کو برداشت فرما لیتے، لیکن سرکار سے اتنی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی زبان سے نازیبہ لفظ نکل گیا، اپنا برداشت نہیں ہوا، فوری گھر چھوڑ کے نکل سیدھے آئے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی اضطراب، بے کلی، بے چینی کے ساتھ کہ یا رسول اللہ اب تو حد ہوگی، برداشت نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے کہ اب وہ الفاظ جو ماں نے حضور کے لیے استعمال کیے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، وہ اپنی زبان سے استعمال کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا، کتنی محبت تھی ہوگی۔ کیوں؟ وہ تو کفر پر ہے، وہ جو چاہے بگے گی، لیکن ایمان والے کے لیے تو ذمہ نہیں کہ نبی کی شان میں کوئی جملہ کہے۔ حالانکہ فتوے کے اعتبار سے فتویٰ یہ ہے نقل کفر کفر نہ باشا، اگر کوئی کافر نے کوئی کلمہ کہا اس کی پیمائش کے لیے کہا جا رہا ہو تو وہ تمہارا کفر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود تقاضا ادب یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو لگام لگائے رکھو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے بجائے ان جملوں کو دہرانے کے صرف اتنا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرما دیجیے، میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ اسی وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہم اهدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ اب اتنا سننا تھا، یقین ہمارے یقین میں اور ان کے یقین میں زمین اور آسمان کا فرق۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب آقا علیہ السلام کی لسان اطہر سے الفاظ سنے تو اسی وقت اپنی والدہ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اب اس کو کلمے کی ضرورت ہے اور میں جاؤں گا اور انہیں لاؤں گا اور سرکار کے پاس کلمہ پڑھاؤں گا۔ اب وہ کلمہ پڑھانے کے لیے لانا ہے تو جانا تو پڑے گا، محرم ساتھ میں ہونا چاہیے اپنی شریعت کے ساتھ۔ اب والدہ کو لانے کے لیے جا رہے ہیں کس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں، یقین تھا۔ اور اس یقین کے ساتھ چلے ہم ابو ہریرہ کے پاس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس، اور جب گئے دروازے پر دیکھا کہ اندر سے دروازہ بند ہے اور پانی گرنے کی آواز آئی، آہستہ سے دستک دی تو اندر سے آواز آئی وہیں کھڑے ہو جاؤ، پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب غسل فرما لیا اس کے بعد لباس بدلا، لباس پہننے کے بعد میں دروازہ کھول دیا، چہرہ دیکھتے ہی سمجھ اللہ پاک نے شرف قبولیت عطا فرما دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے یوں کہا کہ بیٹے مجھے اپنے نبی کے پاس نہیں لے جاؤ گے، کیا کیفیت تھی ہوگی؟ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلے تھے تو بے کلی کا کیا عالم تھا، بے چینی اور اضطراب کا کیا عالم تھا، بے قراری کا عالم یہ تھا کہ ابو ہریرہ تڑپ رہے تھے، اس طلب کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی اور نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اسی وقت اجابت ہوئی یعنی دعا قبول ہو گئی، شرف قبولیت سے اللہ پاک نے سرفراز فرمایا۔ گھر آئے ہیں تو غسل کیا ہے، تیاری ہو رہی ہے ایمان کی قبول کرنے، اور پھر لے کے آئے بارگاہ نبوت میں اور کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام کروایا۔ ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کے حق میں چاہیں اور پھر بھی قبول نہ ہو۔ یہاں پر بے ادبی ہم نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں نہیں کر سکتے، یہ قاعدہ یاد رکھو۔ محبت اور عقیدت یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ ایک طرف یہ ماحول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی رشتہ تو ہے، نسبی رشتہ تو نہیں، خونی رشتہ تو نہیں، لیکن ان کے حق میں دعا قبول ہو رہی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کے مظاہر کو دکھا دے، انبیاء اور اولیاء اور رسل سے اپنے مقام و مرتبے کو ثابت کراتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان لے آئیں، لیکن اللہ پاک نے کیا فرما دیا، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء۔ اے حبیب، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں ہم جسے چاہیں اسے ہدایت دے دیں۔ اللہ اپنی عظمت بتانا چاہتے ہیں، اپنے مرتبے کو بتانا چاہتے ہیں، یہاں اللہ کی قدرت کا اظہار۔ پھر اس کے بعد میں ہدایت ہے کیا، اس کو سمجھیں۔ ہدایت کے معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ منزل کی طرف رہنمائی کرنے کے۔ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، ہدایت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو، تو اس کے استعمال کے چار قسمیں۔ اول وہ ہدایت جو اللہ نے ہر مکلف کو عقل و شعور اور ضروری واقفیت بقدر استعمال عطا فرمائی ہے، ہر مکلف کو اللہ نے دی ہے۔ یعنی جس کو ہم اپنے پاس عقل محسوس کرتے ہیں، شعور محسوس کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کر سکنا سمجھتے ہیں، یہ عقل کس نے عطا فرمائی؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا۔ اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہی ایک ہدایت ہے۔ ہدایت کے ایک معنی یہ ہے کہ ہر مکلف کو یہ اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا۔ اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو اس کی قابلیت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق ہدایت عطا فرمائی۔ اس کا لفظ ترجمہ یہ ہوگا، یعنی ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، پھر اسے ہدایت بخشی۔ مثلا اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، درخت بنایا نا، درخت کو کیسا بڑھنا ہے، کیسا پھلنا ہے، اس کو بھی اللہ نے سمجھایا۔ پہاڑ کو کیسا رہنا ہے، اس کو بھی اللہ نے بتایا، یہ اس کے لیے ہدایت۔ حیوان کو کیسا بڑھنا ہے، کیسا اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ، شیر کا بچہ کبھی گھاس نہیں چلتا، بکری کا بچہ کبھی شیر نہیں کھاتا، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو وہ شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے مزاج کی مناسبت سے اپنی روش پہ چلتے ہیں۔ تو وہ شعور ان کو کس نے دیا؟ وہ دینے والی ذات اللہ پاک کی۔ دو، وہ ہدایت جو اللہ نے وحی نازل فرما کر پیغمبروں کے ذریعے فرمائی۔ ہدایت کی دوسری قسم وہ ہے جو وحی نازل فرما کر اللہ پاک نے پیغمبروں کے واسطے سے ہمیں دی ہے، جس کو قرآن یہ کہتا ہے، وجعلنا منھم ائمۃً یہدون بأمرنا، یعنی اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ان کی ہدایت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں پر اللہ کا حکم بتاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہوگی۔ تیسری قسم توفیق الہی کہلاتی ہے، ہدایت کی تیسری قسم توفیق الہی کہلاتی ہے، جس سے وہ خوش قسمت سرفراز ہوتا ہے جس نے ہدایت کے دوسرے درجے سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی دوسرا درجہ کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا، دوسرا درجہ وہی ہے نا، نبی علیہ السلام اللہ کا حکم بتاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو جو دوسرے درجے سے فائدہ اٹھایا، اس کو تیسرے درجے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، مرتبے کے اعتبار سے ایک مرتبے میں بلندی ہوتی ہے، اور درجات ہدایت میں ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں فرمایا، والذین اهتدوا زادهم هدى، جن لوگوں نے راہ ہدایت اختیار کی، جن لوگوں نے راہ ہدایت اختیار کی، اللہ انہیں مزید ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بے جانی ہوگا اگر میں ایک بات کی تشریح کر دوں۔ اس وقت حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، علم شریعت پر عمل کرو گے تو طریقت کا علم کھلتا ہے، طریقت کے علم پر عمل کرو گے تو حقیقت کا علم کھلتا ہے، حقیقت کے علم پر عمل کرو گے تو معرفت کا علم کھلتا ہے، معرفت پر کے علم پر عمل کرو گے اللہ پاک اپنا خود عطا فرما دیتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک پر عمل کرنے سے دوسرا راستہ، دوسرے پر عمل کرنے سے تیسرا راستہ، تیسرے پر عمل کرنے سے چوتھا راستہ کھلتا جاتا ہے. اسی کو حضرت یہ فرما رہے ہیں والذی نہتدوا، جو ہدایت پر چلے، ہدایت کی پیروی کرے، وہ ہدایت جو درجہ دوم میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس پر چلتا رہے تو اس پر چلنے کی برکت سے اللہ کی جانب سے یہ توفیق ہوتی ہے، یہ عطا ہوتی ہے کہ اس کو آگے کا راستہ اللہ سمجھا دیتے ہیں. چوتھی قسم ہدایت الی الجنہ، جنت کی طرف رہنمائی کرنا، آخرت کی طرف رہنمائی کرنا. جیسے اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اصل میں یہ کلام بندوں کا ہے، یہ کلام بندوں کا ہے، لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں اس کو نازل فرمایا شکرانے کے طور پر. جب لوگ کہیں گے قسم کے اعتبار سے بطور شکرانہ کے مخلوق کہے گی کیا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی. جنت کا راستہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو پھر ہر کسی یہ ہدایت الجنہ نصیب نہ ہوتی، جنت کی طرف ہدایت نصیب نہ ہوتی. اسی کو کیا کہتے ہیں من یهد اللہ فلا مضل له، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل ہو اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے فلا ہادی له، اس کے لیے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. یہ قسمیں وہ ہیں جو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو کیا کیا حکم لگتا ہے. چار قسمیں بتائی ہیں جس میں یاد رکھنا، عنوانات کے تحت میں یاد رکھنے کے لیے ہر مکلف کو دی جانے والی ہدایت، پیغمبر کے ذریعے سے دی جانے والی ہدایت، توفیق الہی، ہدایت الی الجنت، یہ چار قسمیں. ہدایت جب بندے کی طرف نسبت ہو کر آئے تو اس سے مراد بلاوا ہے، دعوت ہے، راستہ دکھانا ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم، یعنی بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں. یہ اللہ بندے سے کہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح راہ کی طرف بلانے والے ہیں. ہدایت وجدان تبعی، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے اور فطرت کا وہ الہام ہے جو پیدا ہوتے ہی بچے کی دستگیری کرتا ہے. سمجھے وجدان تبعی ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے، میلان تبعی طبیعت کا کسی طرف جھک جانا. وجدان کہتے ہیں پانا اپنے انفس میں. اب یہ انفس میں کیسے پاتا ہے، کون پاتا ہے اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شیر خوار ہو، دودھ پیتا بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کو کیا معلوم ہے اس کی غذا کہاں ہے؟ پتہ ہے اس کو اس کی غذا کہاں ہے؟ کیا اس کی غذا ہے اس کو معلوم ہے؟ کیا اس کے لیے پانی ہے اس کو معلوم ہے؟ اس کی ضروریات زندگی کیا ہے اس کو پتہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن اپنی غذا کی سہولت حاصل کرتا ہے یا اپنی غذا کو وہ فراہم کرنے کے لیے اپنی ماں کے سینے کی طرف لپکتا ہے تو یہ اس کا لپکنا وجدان تبعی کہلاتا ہے. بچے کا ماں کی طرف لپکنا اس کا وجدان تبعی کہلاتا ہے. میں کچھ الفاظ کو تھوڑا سا اپنے انداز میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں خواتین بھی ہیں، جملے احتیاط سے استعمال کرنے کی غرض سے الفاظ میں تھوڑا سا تغیر ہے، باقی آپ سمجھدار، سمجھنے والے سمجھ جائیں اچھا ہے. جانور میں بھی ہوتا ہے ایسے ہی، وہ اپنی غذا کی تکمیل کے لیے اسی طرح آگے بڑھتا ہے. ہدایت کی ایک دوسری قسم ہے، ایک کو وجدان تبعی کہتے ہیں، دوسرے کو حواس کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگنے، چھونے کی قوتیں پاتا ہے. حیوانی زندگی میں یہ درجہ پہلے درجے کی تکمیل کرتا ہے، اس کو حواس خمسہ ظاہرہ بھی بولتے ہیں صوفیہ کے پاس. اصطلاحات یاد نہیں ہوتے ہمارے پاس پریشانی کوئی بات نہیں، معلوم ہوا اچھا ہے، نہیں معلوم ہوا کوئی بات نہیں، لیکن مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے، تعلیم ذہن میں رہنا چاہیے. اس ہدایت کو ہدایت حسی کہتے ہیں کہ اللہ نے بدیع فرما دی، آدمی کو آنکھ دی، آنکھ سے دیکھ کے محسوس کرتا ہے، کان دیے، سن کے محسوس کرتا ہے، زبان دی، چکھ کے محسوس کرتا ہے، ہاتھ دی ہے چھو کے محسوس کرتا ہے، ناک دی ہے سونگ کر محسوس کرتا ہے، یہ ہوا سے ظاہرہ سے محسوس کرنا ہے، اس کو ہدایت حسی کہتے ہیں۔ یہ کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دی ہے۔ تیسری قسم جس کو ہدایت عقلی کہتے ہیں، انسان کا مزاج اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ وہ تنہائی میں رہ ہی نہیں سکتا، مدنی زندگی چاہتا ہے، معاشرتی زندگی چاہتا ہے، دوست احباب چاہتا ہے، رشتے ناطے چاہتا ہے، تنہائی بہت زیادہ اگر ہو تو پھل جاتی، انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ انسان کی مدنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پہلے بیان کیے گئے دونوں مرتبے کافی نہیں ہو سکتے، یعنی وجدان طبعی سے اور حسیات سے، محسوسات سے، چھو کر، دیکھ کر، سن کر آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے نا، اس سے ہدایت کافی نہیں ہوتی، اس کو مدنی زندگی میں یہ چیز اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے اسے ہدایت کے بلند درجے پر فائز فرمایا جسے ہدایت عقل کہتے ہیں، پھر اللہ نے اس کو عقل دی۔ صرف یہ چیزیں ہونا، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، صرف یہ چیزیں ہونا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو پاگل کے پاس بھی ہے، لیکن عقل نہ ہو تو پھر وہ اس کا استعمال صحیح نہیں کر سکتا۔ اگر عقل ہو پھر وہ مدنی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کر کے مراتب میں بلند ہو سکتا ہے، یہ حضرت بتانا چاہتے ہیں۔ ہدایت کی ایک اور قسم ہے جس کو ہدایت دین کہتے ہیں، یہ ہدایت کا ایک اونچا درجہ ہے جو اللہ نے اپنے رحمت کاملہ سے انسان کو خصوصیت کے ساتھ عطا کیا۔ جس طرح حواس کی غلطیوں کو عقل کی مدد سے دور کیا جاتا ہے، اسی طرح عقل کی لغزشوں کو دور کرنے کے لیے دین کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ ذہن میں رکھے، جس چیز سے ہوتا ہوا نظر آیا آدمی اس کی طرف نافع سمجھ کر متوجہ ہو گیا، جس چیز سے نقصان ہوتا ہوا سمجھ میں آیا عقل کے بہرے سے یہاں سے چھوڑانا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، جہاں سے ہو رہا ہے وہ محل تو ہو سکتا ہے، اصل نہیں ہو سکتا۔ اصل سارا کائنات کے نظام کا سر چشمہ اب تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی ہے کہ سارا نظام وہیں سے چلتا ہے، تو جہاں عقل، جہاں تک حواس کام کرتے ہیں وہاں سے آگے عقل معاون اور مددگار ہوتی، اور جہاں عقل کی قوت ختم ہو جاتی ہے پھر وہاں سے وحی اور دین کے ذریعے سے اللہ پاک بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقل کو اپنی ذاتی اور نوعی صلاح و فلاح کی منزلیں طے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ نفسانی خواہشوں میں اسے دوڑانے لگتا ہے۔ عقل ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑاتا ہے جتنا دوڑا سکتا ہے۔ پھر نفسانی خواہشوں کا میدان تو بہت وسیع ہے، وہ ساری دنیا کا خون کھینچ کر بھی اپنی مجلس عیش کی رنگینیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ساری دنیا کا عیش، ساری دنیا کی ساری سہولتیں میرے پاس رہنا، اس کا خلاصہ یہ جملہ ہے۔ اس طرح دنیا خلق و غارت اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ خواہشات نفسانی کی اندھیری کھائیوں میں عقل انسانی کی اس غلط روش کو روکنے کے لیے دین ضروری ہے۔ دین کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے پھر اس کو راستے پہ ڈال دیتا ہے، غلطی سے نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان طبعی طور پر اپنے دل کے پردوں پر ایک غیبی طاقت کا اقتدار محسوس کرتا ہے، طبیعت کے طور پر بھی محسوس کرتا ہے، جس کو انقباض و انبساط بھی کہتے ہیں، جو سارے عالم کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے۔ نیز وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جہاں اسے اس اقتدار غیبی کے سامنے، یعنی اس قادر مطلق کے سامنے، مقتدر اعلیٰ کے سامنے اپنے اعمال اور اپنے افعال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ پھر یہ اسے کسی طرح معلوم ہو، کس طرح معلوم ہو کہ قادر مطلق کے اس کی ذات پر کیا حقوق ہیں، جس کے پاس ہمیں جانا ہے اس کے کیا حقوق ہیں، انسان کو کیسے معلوم ہو، جنہیں ادا کر کے وہ اس کی رضا، اس کی رحمت اور حیات آخرت کی فلاح و سعادت حاصل کر سکے۔ بلا شبہ یہ کام بھی ہدایت دین کا ہے، جس کے بارے میں ایک مقام پر فرمایا گیا، ہم نے ان کو سعادت و شقاوت کے دونوں راستے دکھا دیے۔ اے لوگوں، پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی کرو، یہ ترجمانی ہے قرآن شریف کی آیت مبارکہ۔ یہاں ہدایت سے مراد اللہ پاک کی وہ توفیق و عنایت ہے جو سعادت کی منزلیں طے کرنے کے لیے عطا کی جاتی ہیں۔ چونکہ حواس، عقل اور دین کے فہم میں انسان سے بتقاضۂ بشریت غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے کہ لوگوں یوں کہتے رہا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ ان ہدایات کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ ہدایت کا ایک درجہ عام جو جمادات، نباتات، حیوانات سب میں عام ہے، یعنی خواہ ظاہرہ و باطنہ کا عطا ہونا، یہ تو اللہ نے انسان کو بھی دیے ہیں، جانوروں کو بھی دیے ہیں، جماعت کو بھی ہے جس درجے میں بھی ہے، نبات کو بھی ہے جس درجے میں بھی ہے۔ مثلا اعضاء و حواس اور قوا عقلیہ کو ملنا تاکہ ان کے ذریعے سے مصالح اور مقاصد کی طرف رہنمائی مل سکے، مقصد کی طرف رہنمائی ہو سکے۔ اس موقع پر خیال نہ کیا جائے کہ ان بے جان اور بے شعور چیزوں کا ہدایت سے کیا تعلق ہے، کبھی آدمی سوچتا ہے ان کا ہدایت سے کیا تعلق ہے، یہ ہرگز نہ سوچے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے درجات کے مطابق حیات و احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اگر شعور نہ ہوتا تو اشیاء اللہ کی تسبیح کیسے کرتی۔ یہاں سمجھایا گیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ مثلا پرندوں کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، حیوانات کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نباتات کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، آسمان کی تسبیح کو، زمین کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، دریاؤں کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بردی اور بحری مخلوقات کی تسبیحات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم نے اس کا شعور نہیں۔ اور خود قرآن کے تولا کلّا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیحات کی تم کو فہم نہیں۔ ہدایت کا دوسرا درجہ جو پہلے درجے سے بلند ہے، جس سے حق و باطل اور صلاح و فساد کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے، یہ درجہ انسان اور جنات کو عطا ہوا ہے۔ جماعت، نبات اور حیوان یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، جنات اور انسان کو اللہ پاک نے اس سے تھوڑا سا اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، جو ذوی العقول کہلاتے ہیں۔ آسمانی کتابوں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا الاعمى علی الہدی، میں اسی ہدایت کا تذکرہ ہے کہ قرآن شریف کیا۔ ہدایت کا تیسرا درجہ جو دوسرے درجے سے اونچا ہے، جو مؤمنین متقین کے لیے مخصوص ہے، یہ ہدایت بھی براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جس کا نام توفیق الہی ہے، یعنی ایسے اسباب و حالات پیدا کر دینا جن سے اللہ کے احکامات کو قبول کرنا آسان اور ان کے خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں اسی ہدایت کی طرف رہنمائی ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ سچے خواب ہیں، الہام ہیں، وحی ہیں، یہ ان کے ذریعے سے قلوب کے لیے کشف سرائر ہے، باطنی چیزوں کا کھول دیا جانا، جس میں اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کی خاص قسم انبیاء اولیاء کے لیے مخصوص ہے، جیسے فرمایا گیا کبھی ہدا ہو مقتدی، دوسری جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس درجے کی وسعت لامحدود انسانی ترقی کا میدان یہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تنویر میں، تنویر یعنی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی تنویر سبع مثانی، سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اس کو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تنویر میں جس خاص انداز سے وضاحت کی ہے، اسے مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراد و تفرید سے پاک ہو، جسے خیر الاموری اوساطہا کہا گیا ہے، نہ زیادتی کرنا نہ گھٹانا۔ یہ زیادتی کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے اور گھٹانے سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میزان بتایا جاتا ہے، ترازو۔ ترازو تین چیزوں کو ناپنے اور تولنے کا ہے، ایک ہے یہاں پر تعلیم کے درمیان، ایک ہے عقائد کو ناپنا اور تولنا، ایک ہے اعمال کو، مسائل کو ناپنا اور تولنا، ایک ہے اخلاق کو ناپنا اور تولنا۔ یاد رکھو جب عقائد کے باب میں افراط ہو تو شرک ہوتا ہے، عقائد کے باب میں تفریط ہو تو کفر ہوتا ہے۔ اگر ایک اللہ کو الہ واحد مانے، الہ حقیقی مانے، تو یہ اوسط ہے توحید۔ اعمال کے معاملے میں اگر بڑھا دیں گے اگر بڑھا دیں گے جو مسئلہ ہے نہیں, مسئلہ بنا دیا, دین بتا کر پیش کر دیا, تو اس کو بدعات کہتے ہیں. اور اگر اعمال میں اعمال کو کم کریں اور گھٹائیں گے تو اس کو الحاد کہتے ہیں. نہ دین کے اعمال میں کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے. اسی طرح اخلاق میں اگر بڑھائیں گے تو فسق, اخلاق میں اگر بڑھائیں گے تو فسق نافرمانی ہے, اور اگر گھٹائیں گے تب بھی پھر خواہش نفسانی کی پیروی لازم آتی ہے. یہ درمیانی راستہ کیا ہے, جو عقائد ہیں وہ قبول کرنا, جو اعمال ہیں من نوعان ویسا قبول کرنا, اور جو اخلاق ہیں بس اس کو نہ اخلاق کو لینے کی کوشش کرنا, نہ عقائد میں بڑھانا نہ گھٹانا, نہ اعمال میں بڑھانا نہ گھٹانا, نہ اخلاق میں بڑھانا نہ گھٹانا. اپنی جانب سے اگر اخلاق میں اضافہ کرو تو رہبانیت ہوتی ہے, اور اگر اخلاق میں کمی کرو گے تو پھر یہ تبع نفسانی کے طور پر اپنی زندگی گزارنا کہلاتا ہے. صراط مستقیم, عقائد و عبادات میں اعتدال کا راستہ. حضرت کیا فرما رہے ہیں, عقائد و عبادات میں اعتدال کا راستہ, معاملات و اخلاق میں اعتدال کا راستہ, صالحین و شہداء اور صدیقین و انبیاء کا راستہ ہے, ایمان و احسان اور ارکان اسلام کا راستہ, تسبیح و تمہید اور تکبیر, تسبیح و تحمید, تکبیر و تحلیل کا راستہ, تلاوت و عبادت, دعا و دعوت کا راستہ, صدقہ و خیرات, جہاد و غزوات کا راستہ, دعا و توبہ, تفویض و توکل کا راستہ, توحید و سنت, صدق و استقامت کا راستہ, ذکر و فکر, صبر و شکر کا راستہ, تسلیم و رضا کا راستہ, صراط مستقیم تمام منکرات کو چھوڑ دینے کا راستہ ہے. یعنی جس چیز سے روک دیا, منکرات کہتے ہیں جس چیز سے روک دیا گیا ہو, کفر جس سے روکا گیا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں, کفر, شرک, نفاق, ارتداد, فسق و فجور, یہ سب چھوڑے تو سمجھو صراط مستقیم پہ ہیں. حرص, غصہ, جھوٹ, غیبت, بخل, حسد, ریا, تکبر, یہ چھوڑے تو سمجھو صراط مستقیم پہ ہیں. ہر بندہ صراط مستقیم کا ہر حال میں محتاج ہے, کبھی بھی صراط مستقیم سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا, محتاج رہتا ہے. جس کو صراط مستقیم مل جائے اسے سب کچھ مل گیا. یہاں مانگ کھانے پینے کی نہیں ہے, نہروں اور دریاؤں کی نہیں ہے, جہازوں ریلوں کی نہیں ہے, یہاں مانگ صراط مستقیم کی ہے. کہاں؟ سورہ فاتحہ میں. صراط مستقیم, جس کو یہ راہ مل گئی اسے یہ سب کچھ مل گیا. یہاں مانگ وزارت اور صدارت کی نہیں ہے, نظامت اور بادشاہت کی نہیں, صراط مستقیم کی, جس کو سیدھا راستہ ملا اس کو سب کچھ مل گیا. یہاں ووٹوں اور نوٹوں کی مانگ نہیں ہے, یہاں مانگ سونے اور چاندی کی نہیں ہے, یہاں مانگ لعل و جوہر کی نہیں, یہاں مانگ سیدھی راہ کی ہے. جسے یہ راہ مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا شعور عطا کرے. سیدھا راستہ جس میں نہ کجی اور موڑ ہو, نہ افراط و تفریق, یہ بیچ کا راستہ ہے, درمیانی ڈگر ہے, وہ خیر الامور وسعتها ہے. حق کا پسندیدہ شریعت اسلام تمام ادیان میں, اور مسلک اہل سنت تمام مسالک میں, اور طریق حنفیہ تمام طرق فقہیہ میں معتدل اور درمیانی راستہ ہے. اللہ ہم سب کو اس پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہ صفحات کے اعتبار سے صرف ابھی 16 صفحات میں ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور مجلس میں بقیہ حصہ آ جائیں, اس وقت اتنے پر اکتفا کر لیتے ہیں.